الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دروس حرم کے سلسلے میں یا مکہ مکرمہ سے الحمدللہ ہمارے ہفتوار پروگرام جاری ہیں. فہم التصوف کا بیان شروع ہے اور اس میں شوق کے بارے میں انشاءاللہ بتایا جائے گا. خدا کی شان الحمدللہ یہ حج کے موقع پر ایسے مضامین اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا جو حج سے بہت زیادہ یعنی مناسبت رکھتے ہیں. محبت کا مضمون اور شوق کا مضمون, انس کا مضمون, پھر اس کے ساتھ خوف کا مضمون. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا امیدوار ہے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ساتھ یعنی موت تو آنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک, یعنی تجھ سے تیرے رخ مبارک کی زیارت اور تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں. حقیقت شوق, اس میں ایک بات ذرا تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن چونکہ سب کے لیے ہے اس وجہ سے اس میں انتہائی آسان طریقے سے اللہ پاک کے صفات کو بیان کیا گیا تاکہ وہ سب کے سمجھ میں آ سکے. البتہ اس کی حقیقت تک پہنچنا یہ تو چونکہ ممکن نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ تمام صفات جتنے بھی ہے ہم ان پر ایسے ایمان لائیں گے لیکن اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے کیونکہ اللہ پاک کے صفات جو ہے وہ ہمارے یعنی پورے مطلب اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے. جیسے اس میں یہی پر ہے کہ تیر رخ مبارک کی جو ذات وجک, یہ جو بات ہے اب ظاہر ہے تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو فرماتے ہیں کہ جو ہے نا لے سکم اس لیے شین, یہ اصل میں ہمارے جہل مرکب مطلب کہ جو پر رام ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ اس کو آسان بنایا گیا ہے کہ ہم ظاہر جانتے نہیں لیکن یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم نہیں جانتے. اس وجہ سے ہمیں ایسا فکرہ دے دیا گیا جس میں سارے کچھ کور کر دیا گیا کہ اس کی طرح کوئی نہیں ہے. اس کی طرح کوئی نہیں ہے تو اس کا بر بڑھ کر ہمارا ایمان ہو تو ظاہر ہے پھر کوئی مثال اس کے اوپر فٹ نہیں ہو سکتی. لہٰذا ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے تمام صفات کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ اس نے بیان کیا, جیسے کہ اس نے بیان کیا اس تمام صفات کو ایسے ہی سمجھتے جیسے کہ اس نے بیان کیا, اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز ہم داخل نہیں کرتے. ہاں جی, تو ہم تو اسی طریقے سے کہیں گے. البتہ اس کے جو تفصیل ہے یہ مطلب ظاہر معرفت کے ذریعے سے کھلتی جاتی ہے بات, لیکن بہرحال اللہ پاک کے ساتھ چونکہ وراول ورا ہے لہذا ہم لوگ جو مطلب اس تک اس کو پا نہیں سکتے. کسی بزرگ نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ یعنی جو کامیاب شخص ہے وہ ہے جو اللہ کو پائے اور اللہ وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے. تو اللہ جل شانہ اگرچہ سمجھ میں آنے والی ذات نہیں ہے ورا الورا ہے لیکن ان الفاظ سے ہم اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. جیسے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھ کے تسلی کر لیتے ہیں کہ ہم نے مطلب اللہ کے سامنے سجدہ لگا لیا, حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی خاص سے مطمئن تو نہیں ہے لیکن بہرحال چونکہ حکم اللہ کا ہے اور ایسے ہی رکھا ہے لہٰذا جب ہم یہ کر لیتے ہیں تو ایسا ہے جیسے کہ ہم نے ویسا کر لیا. تو اب یہ والی بات ہے کہ باقی تفصیل کا ہم سے مطالبہ بھی نہیں. تو اس طریقے سے ہم لوگ ایسے الفاظ کے ذریعے سے اپنے شوق کو پورا کر لیتے ہیں اور تسلی کر لیتے ہیں, باقی اس کی تفصیل کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. جیسے کہ فرمایا ہے کہ الرحمن العرش استوى, تو اس کے بارے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. فرمایا الاستواء معلوم, استواء کا تو پتہ ہے کہ کیا ہے لیکن والکیف مجهول، اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. وہ سوال ان البدع، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. مطلب چونکہ اس کی تفصیل میں جانا مطلب وہ نہیں ہے، مشروع نہیں ہے، لہٰذا جو بھی اس کی تفصیل میں جانے کی کوشش کرے گا تو بدعت ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ حقیقت شوق، کسی محبوب چیز کو حاصل کرنے یا کسی محبوب کا قرب حاصل کرنے کے لیے دل کا بے قرار ہونا شوق کہلاتا ہے. یہ شوق ایک جذبہ ہے، اس میں کیفیت اور مغلوبیت کی ہوتی ہے، کیفیت مغلوبیت کی ہوتی ہے، یعنی انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے، اور اس کے تمام حرکات سکنات اس کے تابع ہو جاتے ہیں. مثلا چہرہ گلنار ہو جاتا ہے، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں جی، ہمتن انسان متوجہ ہو جاتا ہے، تمام چیزیں بھول جاتی ہیں، ہاں جی، یہ سارے غلبہ حال کی علامات ہیں، انسان اپنے حال میں نہیں رہتا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں کیفیت مغلوبیت ہوتی ہے. ابتدا میں محبت شوق کے رنگ میں ہوتی ہے اور بعد میں انس کا رنگ غالب ہو جاتا ہے. اس وقت وہ کیفیتیں نہیں رہتی جو شوق کے وقت ہوا کرتی ہیں، مثلا بات بات پر رونا، استغراق کا غلبہ ہونا وغیرہ، مگر لوگ انہی آثار کو چونکہ مقصود سمجھتے ہیں، انس کی حالت میں آثار کم ہو جاتے تو پریشانی مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ مقصود نہیں کہ ہر وقت شوق غالب رہے و تقاضۂ طبی مرغوبات نفسانیت کا کبھی نہ ہو، نئے مقصود کے دل میں حرکت پیدا ہو جائے. آپ سے ضمن شوق کی ایک حد بیان فرمائیے، اصل کا شوق الال کا فی غیر الضراء مضرہ و فتنت مضلہ، یعنی اے اللہ میں آپ سے آپ کی ملاقات کا شوق بغیر کسی تنگی میں پڑنے کی جو نقصان دینے والی ہو، بغیر کسی گمراہ کن آزمائش میں مبتلا ہونے کی طلب کرتا ہوں. ہاں جی، چونکہ شوق اور عشق کا غلبہ کبھی علاقت اور مضرت کا باعث بھی بن سکتا ہے، جس سے اعمال میں خلل پڑ سکتا ہے، اور اصل مقصود اور ذرائع قرب اعمال و احکامات کی پابندی ہے. اور کبھی غلبہ شوق میں آدمی ادب کا پاس نہیں رکھتا اور بے ادبی کی باتیں کرنے لگتا ہے، جیسے اکثر عشاق غلبہ حال میں کرتے ہیں، اور یہ بے ادبی دین کے نقصان کی وجہ بن سکتی ہے. وہ غلبہ کی حالت میں معاف ہے مگر کمال نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادب، اطاعت اور محبت کے جامع، اس لیے مذکورہ والا دعا فرمائے. یعنی یہ والی بات ہے کہ انسان ادب کا پاس رکھے اور اس میں اس حالت میں نہ جائے جس سے جو نا انسان کو مطلب ان بے ادبی کا خدشہ ہو. جیسے کل ایک بات ہوئی تھی میرے موبائل دے دی کل، جیسے مطلب اس پہ ہمارے جو ہے نا وہ ساتھیوں نے ایک ڈبیٹ سا بنایا تھا، جس مطلب ظاہر مطلب محبت کی بات تھی، تو ایک ڈبیٹ سا بنایا تھا، لیکن بہرحال اس کے بارے میں پھر میں نے بات عرض کر لی. وہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے کہا تھا، یعنی تمہیں یہ ڈر ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میری لگن ہے کہ مجھے اللہ دیکھتا رہے. تو اس میں جو دوسری بات ہے وہ تو بالکل صحیح ہے، یہ لگن ہونی چاہیے، لیکن اس کو ڈر کے مقابلے میں لانا، یعنی یہ چونکہ ڈر کا حکم ہے، تو یہ بات ظاہر مطلب ہے کہ اس کی تشریح ضروری تھی. ہاں جی، تو اس وجہ سے پھر بعد میں میں نے عرض کیا کہ کلمہ ناز ہے، جبکہ ہمیں نیاز کو اختیار کرنا چاہیے. اس کو اگر اس طرح دیکھا جائے کہ ڈر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہ سے بچے، یہ ولایت، اس میں ولایت پناہ ہے. جیسے کہ حکم ہے واتقوا اللہ، نیز تقوی ایمان کے ساتھ جب مل جائے تو ولایت بن جاتی ہے. اور وہ علم تکن طرف انو یراک، اور ذکر کرتے ہوئے کہ یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ مجھے محبت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہے، جس کا رکھنے کا حکم ہے. اس حد تک بات درست ہے، اس سے آگے غلبہ حال ہے. الایمان بین الخوف والرجاء. تو بات ماشاءاللہ یہ الحمدللہ سمجھ میں آ گئی سب کی. تو آج پھر مطلب یہ ہے کہ یہ لیکن خدا سے ڈر اتنا کہ ہر عمل سے پہلے ہی کیفیت نصیب ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو چونکہ یہ دو مطلب جو ہے نا مختلف کیفیت ہیں، تو ان کیفیت کو علیحدہ علیحدہ دیکھنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پھر لکھا کہ ہر وقت اسی کیفیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے محبت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، ہر عمل ایسا نصیب ہو جائے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے. کیونکہ فیت احسان ہے ہی اس لیے، یہ انسان مطلب ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ کر لے. اس کے ساتھ یہ خوف ہو کہ میں کسی عمل پر ناز کر کے اس کو ناراض نہ کروں، مطلب کہیں میں اگر عمل تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نصیب کر دے گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ناز کی کیفیت میں آ کر میں اس کو ضائع نہ کر دوں. تو یہ خوف مطلب اس کے ساتھ لگا رہے، تو یہ خوف محبت والا خوف ہوگا. مطلب یہ خوف اس طرح خوف نہیں ہوگا جس طرح خوف نعوذ باللہ مثال کوئی شیر سے رکھتا ہے یا کوئی سام بچو سے رکھتا ہے, وہ خوف اس طرح نہیں ہے. یا خوف ناراضگی کا ہے, محبت والی بات ہے. ہاں جی, تو محبت کے ساتھ مطلب محبت والا خوف زیادہ سخت ہوتا ہے. ہاں جی, جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مطلب جو ہے نا وہی بھیجی نا وہ سورہ الدحا والی, تو اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوف تھا کہ کہیں مطلب وہی رک گئی ہے, کیا ہو جائے. اللہ پاک نے فرمایا والدحا واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فهدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقهر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمة ربك فحدث. دیکھیے اعمال کا بتا دیا آخر میں بھی, مطلب یہ ہے کہ اعمال کی طرف ہی بات چلی گئی اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی کا بیان. ہاں جی, تو یہ ساری باتیں مطلب آپس میں ویل انٹر کنیکٹڈ ہے. ہاں جی, شوق حاصل کرنے کا طریقہ, محبت الہی کے ساتھ شوق خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ محبت کے لیے شوق لازم ہے. وہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ جی جس کے ساتھ مجھے محبت ہو اس کا ادب کیسے کروں, تو اس کو کہہ محبت خود تجھے ادب سکھا دے گا. مطلب یہ کہ جو محبت ہوتے وہ اس کے ادب سکھا دے گا. تو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے, تو جس کا خیال لگا اس کا ادب پیدا ہو جاتا ہے, اور جس کے ساتھ محبت ہے اس کے ساتھ ملنے کو جی چاہتا ہے, اور جس کے ساتھ ملنے اس میں بے قراری ہوتی ہے, اور بے قراری کا نام بھی شوق ہے. تو خود بخود مطلب جو ہے نا وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے. انس, جب آدمی کا دل کسی چیز کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جائے کہ اس کے ہوتے ہوئے تو اس کا تعلق محسوس نہ ہو, لیکن جب وہ نہ ہو تو اس کی جدائی برداشت نہ ہو, اس کو انس کہتے ہیں. شوق کے ساتھ عاشق پر جب حقائق کا انکشاف ہوتا ہے اور محبوب کی پسند ناپسند کا انداز ہو جاتا ہے تو شوق مبدل بانس ہو جاتا ہے. جو شوق کی طرح ظاہر تو نہیں ہوتا لیکن درپا اور مؤثر ہوتا ہے. اصل میں شوق کے جو حالات ہیں نا, اس کو مستقل طور پر رکھنے میں وہی مسائل ہیں جب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دعا میں مانگا کہ مطلب جو ہے نا کوئی وہ نہ ہونا غلب شوق کی وجہ سے, مطلب کوئی تنگی میں پڑنے ہو یا نقصان والی بات نہ ہو. تو چونکہ یہ مستقل طور پر نہیں رہ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مبدل و انس کر لیتے ہیں, جو اس کا دوسرا رنگ ہے, جس کا دوسرا رنگ ہے. تو دوسرا رنگ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اس کے تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں پہ عمل ہوتا ہے, جو محبت کے تقاضے ان تقاضوں پہ عمل ہوتا ہے اور شوق کے علاوہ سے بہتر حالت میں ہوتا ہے. شوق کے علاوہ سے بہتر حالت میں ہوتا ہے. کیوں؟ شوق کے علاوہ میں انسان بیلنس نہیں ہوتا, تو بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا. ہاں جی, مطلب یہ والی بات ہے. میں آپ کو اس کی ایک بات وہ بتا دوں, تھوڑا سا یعنی ایک نظارہ بتاؤں. ایک صاحب کی بیوی کنویں میں گر گئی, تو وہ خود اترنا چاہتا تھا کنویں میں, لوگوں نے اس کو روکا, نہیں تو نہیں اترنا, کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر یہ اترے گا تو یہ تو گر جائے گا, یہ تو اپنے حواس کو قابو میں نہیں رکھ سکے گا. ہاں جی, تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اور رشتہ دار ان کا جو محرم تھا ان کو اتار دی, تاکہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ کم از کم نہ ان کو نقصان ہو نہ اس کو نقصان ہو. تو اس طرح ہوتا ہے کہ جو مطلب جن کو پڑی ہوتی ہے وہ مشکل میں ہوتا ہے, وہ جو ہے نا بیلنس نہیں ہوتا, چاہے وہ خوف ہے چاہے محبت ہے. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ بعض دفعہ سانپ سے انسان اتنا ڈر جاتا ہے کہ بھاگ بھی نہیں سکتا, حالانکہ بھاگنے کا تو انسان کے پاس آپشن ہے, لیکن بھاگ بھی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ کہ وہ خوف اتنا زیادہ, دہشت کی وجہ سے وہ کڑے کڑے رہ جاتا ہے. ہاں جی, تو اس طریقے سے محبت کی وجہ سے بھی انسان بعض دفعہ بیلنس نہیں رہتا اور وہ نہیں کر سکتا جو کہ کرنے کا حکم ہے. ہاں جی, وہ حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت کسی کو بلا رہے تھے تو میں سمجھا کہ شاید مجھے بلا رہے ہیں, تو ایک دم مجھے جھٹکا سا لگا نا, تو حضرت نے مسکرایا فرمایا ان دیوانوں کا انسان کیا کرے کیا کرے. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ وہ حالانکہ اس کا نارمل جواب یہ تھا کہ پوچھ لیں کہ کن سے بات کرنی ہے کوئی اس طرح, لیکن ظاہر ہے وہ صورتحال مختلف تھی. تو میں اپنے اکثر دوستوں سے کہا کرتے بھائی جو میں نے مجھے پوچھنا ہے نا تو ابھی پوچھو, وہاں نہیں پوچھنا, اگر وہاں پوچھو گے تو این ممکن ہے میں آپ کو صحیح بات نہ بتا سکوں جو بتانی چاہیے, تو پھر نقصان ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ شوق کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے بعض دفعہ انسان انبیلنس رہتا ہے, تو اس وجہ سے اس کو مبدل و انس کر دیا جاتا ہے, اور انس میں انسان تمام چیزوں کا بیلنس انداز میں ادا کر سکتا ہے, حکم پر عمل کر سکتا ہے. ہاں جی, اور جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ تو ہم دیکھتے تھے کہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خدام تھے, جو ان کے خلفاء تھے, لیکن وہ ماشاء اللہ بیلنسڈ ہوتے تھے اور ساری خدمت بھی صحیح طریقے سے کرتے تھے جیسے کہ ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کو انس ہو گیا تھا, انس ہو گیا تھا تو سارے کام وہ صحیح صحیح طریقے سے کر رہے تھے, ان کو اٹھانا بٹھانا سارا کچھ کام حضرات کرتے تھے. تو اس وقت عاشق اپنی محبت کا حق ایک طریقے سے ادا کر رہا ہو, لیکن یہ عاشق اس کو عشق سے خالی سمجھتا ہے. مثلا صاحب شوق تو محبت کے لیے جان دے دے گا, لیکن جو محبوب کو مطلوب ہے ضروری نہیں کوئی کر گزرے, جبکہ صاحب انس محبوب کے لیے اپنی جان کی حفاظت بھی کرے گا اور جان اس کے لیے استعمال بھی کرے گا. آئی انس حاصل کرنے کا طریقہ, صاحب شوق اگر شیخ کامل کے ہاتھوں میں تو اس کے احکامات پر بے چون و چرا عمل کر لے کہ جس کی برکت سے نعمت ملی وہ میرا خیر خواہ ہے. شدہ شوق مبدل بونس ہو جائے گا, یعنی دل محبوب کے ساتھ مانوس ہو جائے گا. چونکہ یہ بھی آثار محبت میں سے ہے اس لیے اس کی تاثیر کے لیے کوئی جداگانہ طریقہ نہیں, محبت کے ساتھ کچھ وقت کے بعد حاصل ہو جاتا ہے, بشرطی کہ محبت حاصل ہو چکا ہو. اصل میں واقعتاً اگر کوئی اور جذبہ اس میں شامل نہ ہو تو یہ نیچرل چیزیں ہیں, یہ نیچرل چیزیں ہیں. اور جذبہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے, کوئی دنیائی چیز بھی اس میں شامل ہو, مثلا وہی جیسے خلافت کا شوق ہے تو یہ اگر شامل ہو تو اس میں تصنع کا رخ پایا جائے گا, مطلب وہ جو ہے نا وہ ظاہر اس طرح کرے گا لیکن ہوگا اس طرح نہیں, تصنع والی بات ہوگی. جو نیچرل انداز ہے محبت کی اس میں پھر یہی بات ہوتی ہے کہ خود بخود یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں, یعنی شوق بھی خود بخود حاصل ہوتا ہے, انس بھی خود بخود حاصل ہوتا ہے, اس کی کوئی ایکسٹرا پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. خوف, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ وقت شونی اور مجھ سے ڈرو, اور آپ سے ارشاد فرمائے من خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزل, الا ان صلۃ اللہ غالیۃ الا ان صلۃ اللہ جنتا جنت. یعنی جو ڈرتا ہے وہ منہ اندھیرے چلتا ہے, اور جو منہ اندھیرے چلتا ہے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے. سن لو, اللہ تعالیٰ کا سودا مہنگا ہے, سن لو اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے. مطلب یہ کوئی اس طرح نہیں ہے, مطلب یہ کوئی بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ بس تم تمنا ہو میں رہ کر سارا کچھ حاصل کر لو گے. تمنا ہے یہاں مطلوب نہیں ہے, یہاں پر ارادہ اور عمل اور صحیح عمل مطلوب ہے, مطلب یہ والی بات ہے. یعنی گویا کہ ہمیں الرٹ کر دیا گیا کہ صرف باتیں نہ بناؤ. ہاں جی, یہ صحیح جو بات ہے شاعری نہیں ہے, اس کو جو ہے مطلب اس انداز میں اپناؤ, یہ والی بات ہے. حقیقت خوف, ناگوار تبہ چیز کے خیال اس کے واقع ہونے کے اندیشے سے قلب کا ڈر جانا, کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں, کہیں میں گر نہ جاؤں, جیسے کوئی اوپر بہت اوپر پل کے اوپر کھڑا ہو اور نیچے دیکھ رہا ہو دریا کو, تو آدمی کے اوپر ایک بلا وجہ ایک خوف طاری ہو جاتا ہے, حالانکہ محفوظ ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے کہ میں کہیں میں گر نہ جاؤں. ہاں جی, تو فوراً پیچھے ہو جاتا ہے, حالانکہ اس سے کوئی ہوتا تو نہیں کہ وہ محفوظ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ خوف جو ہے یہ مستقبل کے لحاظ سے تعلق رکھتا ہے, حزن جو ہوتا ہے ماضی کے ساتھ ہے غم. ہاں جی, اور جو خوف ہے یہ مستقبل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ کہیں مجھے یہ نہ ہو جائے, کہیں یہ مجھے یہ نہ ہو جائے. تشریح, یہ احتمال کہ کہیں مجھے عذاب نہ ہو جائے خوف کی حقیقت ہے. اور یہ احتمال مسلمانوں میں ہر شخص کو ہے اور یہی مامور بھی ہی ہے اور اسی کا بندہ مکلف کیا گیا. یہ تو شرطی ایمان ہے, اس کا نام خوف عقلی ہے کہ تقاضۂ معصیت کے وقت وعید اور عذاب خداوندی کو یاد کر کے سوچ سوچ کے گناہوں سے بچا جائے. یہ درجہ تو فرض ہے اور اس کے نہ ہونے سے گناہ ہوگا, اور یہ ایک طرح کا خوف جملہ نیک کاموں میں رغبت کرنے اور تمام گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے. خوف کرنے والوں کی شان میں اللہ تعالیٰ ہدایت, رحمت, علم, رضا کی محمود خصلت جمع فرمائی. تو جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرنے لگتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چوئے گی, ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے تر ہوئی اور ایک وہ آنکھ جس نے راہ جہاد میں پہرے دینے دیتے وقت رات گزاری ہو. مشکات شریف کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتے. ترمذی شریف میں یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان کے پاس ہے اور سکرات کے عالم میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا اللہ کی قسم, اللہ کے رسول, مجھے اللہ سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں اس جیسے وقت میں جس بندے کے دل میں جمع ہو جاتی ہے تو اللہ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی اس سے امید رکھتا ہے اور اسے اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے. الغرض خشیت مومن کے لیے لازم ہے اور اس کے دو وجہ ہوئے ہیں. معال میں احتمال کہ شاید کوئی اختیاری کوتاہی ہو جائے, دوسرے کہ شاید کوئی اختیاری کوتاہی فی الحال ہو گئی ہو جس کا علم کو ابھی التفات سے ہو سکتا تھا, اور التفات میں کوتاہی بھی یہ بھی اختیاری ہے. دیکھو ڈاکو سزا کے خوف سے ڈاکہ نہیں ڈالتا, بچہ پٹنے کے خوف سے شہادت سے رکتا ہے, جرمانے کے خوف سے لوگ جرائم سے باز رہتے ہیں, آدمی سبکی کے خوف سے محفل میں تہذیب سے بیٹھتا ہے. خوف ہی تو اٹھ جاتے ہیں جو ملک میں امن نہیں رہتا. وہ ہے کہ خوف جملہ برائیوں کی جڑ کاٹنے والا اور خوفی جملہ طاعت کا ذریعہ ہے. ایک خوف یہ بھی ہے کہ عاشق اپنے محبوب کے ناراض ہونے سے ڈرتا ہے, اس لیے اپنے آپ کو ہر وقت خطرے میں محسوس کرتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو ان کا ڈر سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے, کیونکہ اس سے ڈرتے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. خدا کا خوف اس طرح نہیں ہوتا جو جس سامبیچو سے ہوتا ہے, اس سے تو تب ہی خوف ہوتا ہے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کا خوف اگلی خوف ہے جو انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ حاصل ہوتا ہے. جیسے کہ بخاری شریف کی ایک روایت میں آپ سے ارشاد فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے تم سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. دنیا میں جن چیزوں سے ہم ڈرتے وہ صرف نہ صرف تبھی ہوتے بلکہ ان سے رحم کی امید بھی نہیں ہوتی, اس لیے ڈر زیادہ محسوس ہوتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہوتی ہے اس لیے خوف زیادہ محسوس نہیں ہوتا, لیکن وقت پر اس کا پتہ چل جاتا ہے. یعنی یہ اصل میں گر کی بات بتائی حضرت نے کہ چونکہ جو دوسرے لوگ ہیں نا انسان وغیرہ ان سے رحم کی امید, اس طرح تو وہ انسان ہے نا, وہ محتاج ہے اور کمزور ہے, تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ محتاج بھی نہیں ہے, کمزور بھی نہیں ہے, تو اس سے رحم کی امید بھی ہے. لہذا تھوڑا سا گویا کہ جرت اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ یہ مجھے معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. تو یہ شیطانی دھوکہ ہے, لہذا اس شیطانی دھوکے سے بچنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ جس کو خوف ہوتا ہے وہ سیدھا رہتا ہے. خوف حاصل کرنے کا طریقہ, اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب کو یاد کرے اور سوچا کرے. قرآن حدیث میں آخرت کے جو عذاب بیان کیے ان کے بارے میں سوچا جائے کہ کہیں شامت اعمال سے میں ان عذابوں کا مستحق ہوا تو پھر کیا ہوگا. رجا, جس طرح اللہ تعالیٰ کا خوف ضروری ہے کیونکہ وہ مالک ہے, کسی بھی وقت گرفت فرما سکتے ہیں, اس کی رحیمی پر جرت کرنا حماقت ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ سے عفو کی امید بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے کہ وہ رحیم ہے, ستار ہے, غفار ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارا رب ہے جس نے ہمیں سب کچھ بغیر ہمارے استحقاق کے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اور آپ سے ارشاد فرمایا لو یعلم الکافر ما عند اللہ من رحمت ما قانت من جنت احد, یعنی اگر کافر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حال جان لے تو اس کی جنت سے نا امید نہ ہو. رجا کی حقیقت, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اور اس امید پر عمل کیے جانا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے کوئی بعید نہیں کہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو ہی قبول فرما لے. جس طرح شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر کے اور بے خوف کر کے جہنم کا مستحق بنانے کی کوشش کرتا ہے, اس طرح اس کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر عمل چھوڑ دے. اگر غور کیا جائے تو بے خوفی اور مایوسی دونوں انسان کو عمل سے معلوم کر لیتی ہے. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جب مسلمان نہیں ہوتے تو ان کو جب حالت کفر کے اپنے ظلم یاد آتے تھے تو اس کی وجہ سے اپنے مغفرت سے مایوس ہو گئے تھے. ان کی تسلی کے لیے قرآن پاک میں آیت اتری لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں تو تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. اس سے امت و ہمت پا کر وحشی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اور صحابیت کا شرف پایا. इसलिए अगर अपने गुनाहों के ख्याल से मायूसी तारी होने लगे तो इस आयत को सामने रखकर अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद करनी चाहिए और इस अमल की कोशिश करनी चाहिए, न कि रहमत की बातें कर अल्लाह ताला से बेखौफ हो जाए। ईमान खौफ और रजा के दरमियान में है, यानी इन दोनों में इतदाल होना चाहिए। इस इतदाल से किसी तरफ भी झुकाव खतरे से खाली नहीं। आरिफिन फरमाते हैं कि जवानी में खौफ खालिफ रहना चाहिए और बुढ़ापे में रजा। जो शख्स रहमत और जन्नत का मुंतजर रहे उसके हासिल करने के असबाब यानी अमल साले तौबा वगैरह को इख्तियार न करे इसको मुकाम रजा हासिल नहीं, वो धोखे में है। हाँ जी, जैसे कि वो शख्स तो खमपाशी न कर गलवा गल्ला पैदा होने का मुंतजर रहे तो ये महज हवस खाम है। रजा हासिल करने का तरीका, अल्लाह ताला की वसअत रहमत को इनायत को याद करे और सोचा करे, रहमत की आयतों में गौर करे लेकिन अमल में इख्तियारी सुस्ती न करे, दीन में रुख्सतों का इल्म हासिल करके वक्त जरूरत इनसे काम ले सकता है। तो ये खौफ रजा वाली बात माशाल्लाह दोनों आ गई। जुहद, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लकेला तासु अलामा फातकुम वला तफरहु बिमा अताकुम, ताकि फौजुदा चीज पर अफसोस न करो और जो तुमको दिया है उस पर खुशी से इतरा ना जाओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वल सलाह हाजी उम्मत यकीन व जुहद व अव्वल फसाद अलबुखल वलअमल, रावल बह की फिशा बिलमान, यानी अव्वल बेहतर इस उम्मत की यकीन और जुहद है और अव्वल बिगाड़ इस उम्मत का बुखल और तूल अमल है। जुहद की हकीकत, आखिरत की नेमतों को सामने रखकर इस दुनिया में थोड़े पर किनात करना जुहद की हकीकत है। तशरीह, जोहद असल में दिल की आंखों से आखिरत की नेमतों को देखना है, दिल की आंखों से आखिरत की नेमतों को देखना है, जो एक अजीम नेमत है जिसका जरिए वो नूर और इल्म है जो अल्लाह ताला की तरफ से कल्ब में डाला जाता है जिसकी वजह से सीना खुल जाता है। और ये बात वाज है कि दुनिया का साथ सामान मक्की के पर से भी ज्यादा हकीर है और आखिरत ही बेहतर और पायदार है। जिस वक्त ये नूर हासिल होता है तो हकीर दुनिया की आखिरत के मुकाबले में इतनी बेवकत नहीं रहती जितने के बिशकीमत जवाहर के मुकाबले में पट्टे पुराने चीतड़े की हुआ करती। और जोहद का समर यह कि बकदर जरूर किफायत दुनिया पर किनायत हासिल हो जाए पर जायद इतनी मकदार पर किफायत क्या करते जितने के मुसाफिर को सफर का तोशा अपने पास रखना जरूर होता है। नीज जोहद तर्क लज्जात का नाम नहीं बल्कि महज तकरीर लज्जात के लिए काफी है, लेकिन लज्जात में हमाक ना हो, नफीस नफीस कान और कपड़ों की फिक्र में रहना जोहद के मुनाफी है, वरना बिला तकल्फ बिला तमाम खास के लज्जात मैसर हो जाए तो अल्लाह ताला की नेमत है, शुक्र करना चाहिए। नफ्स को खूब आराम से रखे और उससे काम भी लें, मजदूर को खुश रखने के काम इससे लेना। हकीकत यह कि जिनकी नज़र अल्लाह पर होती है उनकी नज़र में सोना चांदी तो क्या दुनिया माफिया भी कुछ नहीं। आप से हमने अपने और अपने जिगर गोशों और ख़ास लोगों के लिए दुनिया को पसंद नहीं फरमाया, लाज़िम मखलूक के हाथ में जो कुछ है मताए दुनिया है, सबसे उम्मीद कथा कर दी जाए जो वो जो ऐसा करेगा वो राहत में रहेगा क्योंकि जोहद से कल्ब और बदन दोनों को राहत मिलेगा। इतना जोहद तो फ़र्ज है कि इंसान हराम में न पड़े, इंसान हराम में न पड़े। मसलन एक शख्स से होता क्या है जब इंसान नया नया पोस्टिंग हो जाए वो किसी ऐसे जॉब पर जिसमें रिश्वत के इम्कान हो तो उनको इब्तदा में जब रिश्वत पेश को कहते नहीं 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 मैं नहीं लेता मैं नहीं लेता मैं नहीं लेता, हजार रुपये दे दिए नहीं लेता, 5,000 दे दिए नहीं लेता, 10,000 रुपये नहीं लेता, 1,00,000 रुपये नहीं लेता, होते होते मसलन 5,00,000 तक पहुँचे और ये 5,00,000 उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू है। जब 5,00,000 हो जाए तो फिर ये सोचने लगेगा अच्छा बाद में बात करेंगे, हाँ जी पहले चूंकि शर्माते हैं ना अच्छा बाद में बात करेंगे, बस उस ऐसे लोग खिलाड़ी होते हैं ना उनको भी पता चल जाता है ना कि रास्ता मिल गया, वो फिर बाद में बात करने के वो रास्ते ढूंढ लेते हैं तो बस फिर वो सिलसिला शुरू हो जाए। जब वो 5,00,000 रुपये लेते हैं फिर 5 रुपये भी ले सकता है क्योंकि वो बैरियर टूट गया, बैरियर टूट गया। अब अगर इस शख्स को जोहद हासिल होता तो क्या लेता, हाँ जी 5,00,000 रुपए की पूजी से इतनी होती। मतलब यह कि जोहद यह बात है कि आखिरत की चीज़ों के मुकाबले में यानी आखिरत की चीज़ों के जाने की बुनियाद पर अगर दुनिया की पूरी दौलत मिल जाए तो उसकी तरफ न देगी, ये जोहद है। यानी आखिरत की चीज़ों के जाने की बुनियाद पर, यानी ये नहीं कि आखिरत की चीज़ें भी मिले और ये भी मिले, फिर तो अल्लाह की नेमत है फिर तो इस्तेमाल करें। और आखिरत की नेमतें जाती हैं हराम कामों से, गुनाहों से, इनसे जाती है, तो इसका मतलब हराम कामों की बुनियाद पर अगर वो कोई चीज़ कमाता है इसकी तरफ ना देखे یہ کم سے کم زہد ہے جو کہ ہر شخص کے لیے لازم ہے. ہاں جی, ورنہ پھر یہ کہ انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اتنا زہد تو حاصل کرنا لازم ہے. یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا مقام زہد, واصل مقام زہد یہی ہے کہ اس کو اسٹیبلش کر لے اور اس کے معاملے میں اٹل بات ہو جائے, جیسے گرہ پڑ جاتا ہے بھائی یہ اس میں درمیان میں کوئی نہیں, جف القلم کہ بھائی جو چیز آخرت میں مجھے نقصان دینے والی ہے وہ میں نہیں لوں گا, اس کی طرف میں نہیں دیکھوں گا. یہ زہد مقام زہد ہے. باقی مقام جب بن جائے پھر اس کے بعد پھر تعمیر کرو نا, پھر جتنا تعمیر کر سکتے ہو کر لو, لیکن بیس یہی ہے جو اسٹیبلش ہو جائے. اگر یہ بیس اسٹیبلش نہیں ہوا تو ویسے پھر باتیں صرف ستی ہوں گی. کبھی این ممکن ہے کہ آپ بہت کچھ چھوڑ دیں, کبھی این ممکن ہے کہ تھوڑا بھی لے لیں. مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ستی باتیں ہوں گی, لیکن جب اسٹیبلش ہو جائے کہ آپ نے ایک بات طے کر لی, بھائی ایٹ نو کاسٹ سے مراد یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مجھے کچھ بھی ملے لیکن میں نے آخرت کی کوئی بات نہیں چھوڑنی, میں نے اس کو نہیں چھوڑنا, یہ میرے لیے اصل ہے, یہ بنیاد ہو. تو اگر ایسی بات حاصل ہو جائے تو یہ زہد ہے. ٹھیک ہے, زہد حاصل کرنے کا طریقہ, دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دائمی نعمتوں کو اپنے سامنے رکھ کر اس میں غور کرے کہ کل مندی کیا دنیا کی طلب میں آخرت کے ہاتھ دھونے میں ہے, یا دنیا میں جتنا اللہ تعالیٰ دے اس پر قناعت کر کے اللہ آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہے. اس مراقبے سے انشاءاللہ وہ علم اللہ تعالیٰ دل میں القا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على خاتم النبي, اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على أتباعك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.